رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله يعني مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سینہ کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نا دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ ہجر و فراق میں دل بے تاب ہو رہے ہیں اوشاک رو رہے ہیں لوچا چل دیا سفینہ، بے تاب ہو رہا ہے طیبہ کی حاضری کو عاشق تڑپ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے سینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، نظر کرم خدا رہا میرے سیاہ دل پر، بن جائے گا یہ دمبل میں بے باہ نگینہ، رنگینی یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، یا رب مجھے بنا دے تو عاشق مدینہ، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہو، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے، آنسو نہ تھم رہے ہو دل خون اگل رہا ہو، جس وقت تیرے در پر آؤں شہ مدینہ، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، اے بے قصوں کے ہم دم دنیا کے دور ہو غم، بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ، تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا، آقا میری حضوری کی آرزو پوری، آقا میری حضوری کی آرزو پوری، ہو جائے دور دوری اے والی مدینہ، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، اے بے قصوں کے ہم دم دنیا کے دور ہو غم، بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ، آقا میری حضوری کی آرزو ہو پوری، ہو جائے دور دوری اے والی مدینہ، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، اتار تیرے جرت تو جائے گا مدینہ، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہو، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے،
صلوا علی الحبیب.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر سلسلے میں شریک رہنے کی بھی نیت کر لیجئے. اہم اہم مدنی پھول لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. اول تاخیر موبائل فون استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے. سلسلے کے بعد آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملاقات و مصافحہ کرنے نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغ عنی ولو آیا والی حدیث کی پیروی کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا چار انڈے ہیں. میں نے کہا سائل کو دے دو. انہوں نے تعمیل کی, سائل انڈے لے کر چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیج دی. میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30. میں نے کہا تم نے تو فقیر کو چار انڈے دیے تھے, یہ 30 کس حساب سے آ گئے؟ کہنے لگی 30 انڈے سالم ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے. حضرت سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بعض حضرات اس حکایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں 3 سالم اور 1 ٹوٹا ہوا تھا. رب تعالی نے ہر ایک کے بدلے 10-10 عطا فرمائے. سالم کی عوض سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹا ہوا. اسی طرح اب آپ کو ایک میں روایت سناتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھی اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا. آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اسے دے دی. جب شام ہوئی تو اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ نہ دیا کرتا تھا آپ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی. لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا. آپ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ, یہ تمہارے لیے اس روٹی سے بہتر ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ سائل کو تہی دست نہیں لوٹاتے اگرچہ دینے کے بعد کچھ بھی نہ بچے. اس کو جود کہتے ہیں, جود و کرم جس کو کہتے ہیں. تو یہ روایت اور اس سے پہلے بیان کی گئی حکایت میں ہمارے لیے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی زبردست ترغیب موجود ہے. ثواب جو روایتوں میں آیا اس معاملے میں, جو قرآن و حدیث میں ابھارا گیا ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے, اور پھر خرچ کرنے کے حوالے سے جو وسوسے اور اشکال دل و دماغ پر وارد ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے بھی جو جوابات عطا کیے گئے ہیں، اس سے ہمیں اس عنوان پر نیکی کمانے کے بڑے مواقع ملتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اسلام یعنی دنیا کے دیگر مذاہب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیریٹی کا سسٹم، چیریٹی کا نظام، یہ بہت سارے قوموں میں رائج ہے۔ اسلام نے بھی ایک نظام دیا ہے جس سے مستحق لوگوں تک مال پہنچے، ان کی ضروریات پوری ہوں، اور اس کے کچھ ذرائع بتائے، ان میں زکوٰۃ بھی ایک ذریعہ بتایا اور اس کے شرعی احکام بیان کیے، نفلی صدقات کے متعلق جو ابھارا گیا وہ اپنی جگہ پر، پھر فطرہ رکھا گیا وہ اپنی جگہ پر، قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے میٹرز ہیں۔ میں ایک مرتبہ جہاز میں کسی اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا، اکیلا تھا، میرے ساتھ ایک پیسنجر تھا قاسم بھائی، یا تو کسی یورپ کنٹری سے آ رہا تھا یا کسی امریکن اسٹیٹ سے آ رہا تھا، فلائٹ تھوڑی طویل تھی، تو دو پیسنجر ہوتے ہیں تو ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا شاید کوئی رسالہ تھا میری جیب میں اور میں نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا ہوگا، تو جیب میں رسالے لکھنے کی ہم کو ترغیب دلائی جاتی ہے، نام وغیرہ لیا تو اس کو دیا۔ اب وہ ایک مذہبی، وہ دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ اب بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہوا، اس نے مسلمانوں پر تنقید کرنی شروع کر دی اخراجات کے حوالے سے، اور بعض غیر مسلموں کے نام لے لے کر اس نے بیان کرنا شروع کیا، دیکھے وہ کسی چیریٹی کے نام پر وہ یوں خرچ کرتے ہیں، وہ یوں خرچ کرتے ہیں، فلاں نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کر دی ہے، یہ وصیت کر دی ہے، مسلمان اس معاملے میں کیوں پیچھے، اور اب تنقیدی باتیں کی۔ اچھا تنقید ایک تو ہوتی ہے کہ ہم چلے مسلمان کی بھی عملی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اگر مسلمان کی گفتگو کرتے کرتے غیر مسلموں کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنے کا، اب یہ ایک ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے کہ یار میں ایک مسلمان ہوں، اپنے مسلمان کے حوالے سے اس طرح کیسے سنو۔ اور جب اس سے بات چیت شروع ہوئی اور اس نے کچھ مثالیں بھی دیں، تو پھر اس کو میں نے مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے بتایا، نہیں کبھی دنیا بھر کے مسجدیں دیکھی ہیں آپ نے، اور آپ نے بھی دیکھی دنیا میں کسی کسی مسجدیں بنی ہوئی، یہ مسجدیں کس نے بنائی ہیں، یہ لاکھوں لاکھ جو دنیا کے اندر عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ کون بناتا ہے، یہ جو بے شمار مدارس قائم ہیں یہ کس نے بنائے، یہ قرآن کی جو پرنٹنگ اور بلکہ قرآن بنانا چھپتے ہیں، پھر اس کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اتنی پھر زکوٰۃ کا نظام، یہ نظام وہ نظام سارا بتایا، مگر نتیجہ میں نے اس کی گفتگو سے نکالا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس کی سمجھ میں مسلمانوں کی ہے، مطلب وہ یہی کہتا کہ نہیں نہیں وہ لا میں نہ مانو والا حساب تھا۔ اس سے لگا کہ بعض لوگوں کو اس طرح کا ہے کہ دوسرے ادیان میں یا دوسری قوموں میں خرچ کرنے کا رجحان یا خرچ کرنے کے مواقع، خرچ کرنے کی ترغیب زیادہ ہے، ہمارے اس میں نہیں ہے یار، ہے تو کرتے نہیں ہیں۔
خرچ کرنے کے حوالے سے کہ دنیا میں کون سی قوم جو ہے وہ زیادہ خرچ کرتی ہے، یعنی اچھے کاموں کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے اچھے ہیں یا آخرت کے اعتبار سے اچھے ہیں، ان میں خرچ کرنے کا جو تناسب ہے اور آپس میں جو کمپیریزن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پر چیریٹی کے نام پر خرچ کرنے کی اگر ہم مقدار کو سامنے رکھیں تو یہ رجحان مسلمانوں میں ہی زیادہ ہے۔ اب اس کی مداد کو اگر شمار کرنا شروع کریں تو جیسے آپ نے جتنی مداد بیان فرمائی ہے وہ ساری کی ساری ہی اس کے اندر آتی ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، اسی طرح مزارات ہیں، اسی طرح ویلفیئر کی جو تنظیمیں ہیں، مفت کھانا کھلانے کے حوالے
فلاحی ادارے،
فلاحی ادارے جو ہیں یہ سارے کے سارے، اور اسی طرح غریبوں کی مدد کے حوالے سے بھی، اور تو بہت دور کی بات ہے، مجموعی طور پہ صرف اگر ہم پاکستان ہی کی جو ہے وہ چیریٹی کو لے لیں، ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید چند سال پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں اسی جو ہے وہ کمپیریزن کو بیان کیا گیا تھا کہ دنیا میں راہ خدا میں خرچ کرنے والی سب سے زیادہ رجحان کس ملک میں ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ.
اچھا چلے بھائی پاکستانیوں خوش ہو جاؤ.
تو اس قدر جو ہے وہ خرچ کرنے کا، اب مزارات پہ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر مزارات ہیں اور ان پر مفت کھانا کھلانے کا سلسلہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. ایک صرف داتا صاحب کو لے لیتا ہوں، وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ تقریباً 1000 سال سے جب وہ کھاتے آ رہے ہیں اور وہاں کا سلسلہ جاری ہے.
جو جیسی بھوک لے کے جاتا ہے میرا داتا اس کی بھوک کا علاج کر دیتا ہے.
تو یہ خرچ کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اسی طرح ہے. پھر آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھ لیں، لوگوں کو جو ہے وہ افطار کروانے کا سلسلہ، لوگوں کو جو سحری کروائی جاتی ہے یا بطور خاص افطار کروایا جاتا ہے، اس پہ کس قدر خرچہ ہوتا ہے. شاید اگر رمضان المبارک میں مسلمان جتنا خرچ کرتے ہیں، اسی کو اگر دنیا کے جو ہے وہ بڑی بڑی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ تقابل کر کے دیکھ لیں تو مسلمان اسی کے اندر سب سے زیادہ نکلیں گے. ہوتا یہ ہے کہ بطور خاص چند افراد ہوتے ہیں غیر مسلموں کے اندر بھی کہ جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر مشہور مشہور جو نام ہے کہ یہ دنیا کا اتنے نمبر کا امیر آدمی ہے، یہ اتنے نمبر کا امیر آدمی ہے، تو اصل میں جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے نا وہ اتنی بڑی مقدار کے اندر کسی ایک نے نہیں خرچ کیا ہوتا. لیکن اگر ایک بڑا امیر آدمی ہے اور اس نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کی ہے چیریٹی کے نام پر، اور دوسری طرف 100,000 مسلمانوں نے خرچ کیا ہے، انہوں نے اگرچہ وہ تھوڑا تھوڑا کیا ہوگا لیکن مجموعی طور پر اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو جو مسلمانوں کے اندر دینے کا رجحان ہے مجموعی تعداد کے اعتبار سے بھی اور جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے اس کی مقدار کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے مسلمانوں میں زیادہ ہے.
اور پھر امیر اور غریب دونوں طبقے خرچ کرتے ہیں. اور اگر کسی اور قوموں میں دیکھا جائے، مذہب میں دیکھا جائے، تو اگر کسی بہت بڑے امیر نے کچھ خرچ کیا بھی ہے تو اس کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے، جو اس کے پاس جو دولت کی مقدار ہے، اس کے مطابق اس کا خرچ کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسلمانوں میں دیکھا ہے اور دور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ان سے خالی نہیں ہے، کہ غریب سے غریب آدمی بھی راہ خدا عزوجل میں خرچ کرنے کا رجحان رکھتا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں، فقیر کو وہ انڈا اور آٹا تو دے ہی دیتے ہیں، بچے کا ہاتھ لگا کے کہ انڈا اور آٹا دے دو یا یہ دے دو وہ دے دو، کھجوریں بانٹتے ہیں، رسالے بانٹتے ہیں. اور مسجدیں آپ دیکھ لیجئے، کوئی قرآن رکھواتا ہے تو کوئی مصلے بچھواتا ہے تو کوئی دریاں بچھواتا ہے، کوئی پنکھے لگواتا ہے. ایک غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ اگر میری جیب سے کوئی ایک پنکھا ایک مسجد میں لگ جائے تو یا میرے کو ثواب ملے گا، دیکھ دیکھتے اس کو خوش ہوتا رہوں گا. تو اس کے سامنے آپ کو نہیں لگتا قاسم بھائی کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے؟ اچھا وہ جو خرچ کرتے تھے ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ریٹرن نہیں ہے نا، ایمان، جب ایمان ہی نہیں ہے تو ریٹرن کیا ملے گا. لیکن مسلمان کے آگے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خرچ کر کر محض اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مخلص ان کی بات کر رہا ہوں میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ بتایا، کہا گیا کہ آپ ایسے غلام آزاد کریں جو آزاد ہونے کے بعد آپ کی تو کوئی خدمت کر سکیں، تو آپ نے وہ کتنا مخلصانہ ایک گفتگو فرمائی کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. تو یوں مسلمان دیکھیں تو نہ جان نہ پہچان دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت پیاری وہ ایک مثال دی، مزہ آیا جیسے کہ رمضان کی آمد آمد ہونے والی ہے نا، اتنے لوگ روڈوں کے اوپر ویگنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، رکشے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیکس سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، مخصوص فٹ پاتھیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں اور ڈھیروں ڈھیر لوگ وہاں پر بیٹھ کر افطار کر رہے ہوتے ہیں، فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں افطاری کروائی جا رہی ہوتی ہے. پھر مکے اور مدینے کا تو عالم ہی کچھ ہو رہا ہے.
ابھی بھی یہ خرچ کرنے کے اندر ہی، ابھی بھی یعنی جیسے ہمارے ملک میں یا دوسری جگہوں پہ ایک مذہبی طبقہ خرچ کرتا ہے اور ایک این جی اوز کے نام پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ تھی اسی حوالے سے کہ جو این جی اوز کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے نا، اس میں اکثر و بیشتر تو 60% ان کی تنخواہیں اور ان کے یہ ٹیبل کرسی چیئر یہ وہ ان ڈیکوریشن کے اوپر ہی خرچ ہو جاتا ہے اور بقیہ جا کے جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جبکہ مذہبی نام پہ جو خرچ کرنے والے ہیں اور اس میں دیکھ لیں، اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل جو ہے نا وہ رضا کارانہ طور پہ ہی لگے ہوتے ہیں. جیسے یہ افطاری ہی کو آپ دیکھ لیں، افطاری میں جو لوگ مسجدوں کے اندر افطاری کرواتے ہیں یا روڈ کے اوپر افطاری کرواتے ہیں یا روڈ کے اوپر وہ ٹیبل رکھ کے جو ہے نا بیٹھے ہوئے، تو کیا ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کی؟ وہ اپنے جذبے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اب بھاگ بھاگ کے بسوں کو روک رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اندر پکڑا رہے ہیں، ان کو جوسز وغیرہ دے رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ لائن سے بٹھا کے سب کے آگے جو ہے وہ کھانا پینا رکھ رہے ہیں. یہ جتنا کچھ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک روپیہ نہیں ملتا اس کا، لیکن ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے بھی خرچ کریں، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے جو اپنی جسمانی توانائی ہیں وہ بھی اس کے اندر خرچ کریں۔ مسجدوں کا انتظام چلانے والوں کی دنیا بھر میں اکثریت کیا 99% سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو بغیر تنخواہ کے مسجدیں چلاتے ہیں، یعنی جو مسجد کا صدر ہے، چیئرمین ہے، اس کی کمیٹی ہے، اس کی جو مجلس ہے، یہ تمام کے تمام بغیر تنخواہ کے ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اور جگہوں پہ خرچ کرنے والے وہ بغیر تنخواہ کے خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ جن اداروں کی آپ دنیاوی اداروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس میں ان کے آفیسز اور وہاں پر جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی تنخواہوں کی بنا پر وہ آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ جذبہ جو ہے یہ بذات خود ہی ایک بہت بڑا ڈیفرنس قائم کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کے خرچ کرنے کے اندر جذبہ کیا ہے اور ان کے خرچ کرنے کے پیچھے جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے۔
اور پھر نہ ہو کر بھی دینا، جیسا ابھی ہم نے واقعات اور حکایت، یہ ایک نہیں ہے، ایسے تو بہت سارے واقعات، بہت ساری حکایات اور روایتوں میں ملتی ہیں، کیوں کھائی نہ کھائی بیٹھے بٹھائے مسلمانوں سے غیر مسلموں کو کمپیئر کر کر بعض اوقات اخلاق کے حوالے سے کردار کیا ہو جانا، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کا یہ انداز بہت اچھا ہے، ان کا یہ بہت اچھا ہے، اور اپنے مسلمانوں کو، اپنی قوم کو ڈیگریڈ کرنا، ان کو نیچا دکھانا، وہ بھی غیر مسلموں سے تقابل کر کے، یہ درست نہیں ہے۔ چند غیر مسلم ایک بزرگ کے پاس آئے اور بڑے عمدہ انداز میں، بڑے ویل مینرز کے ساتھ وہ ان سے بات کرتے رہے، متاثر کرنے کی کوشش کی حضرت کو۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو حضرت نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں، بس یہ دو جملے کہہ دیے اور ناک کاٹ کے بھیج دیا اس کو کہ تم مسلمانوں کے نقل کر رہے ہو۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، یہ ہمیں کافی ہے۔ اور چونکہ آج ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد فرقان اتاری بات کر رہا ہوں، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ مجھے ایک سوال عرض کرنا ہے، یہ کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود بھی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں بتائیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اور دنیا کے اندر مطلب ان کے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور اخروی نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا،
آمین۔ اور نماز بھی فرض ہے، ایک تعداد ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتی، جیسے بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے ہوتے ہیں نہیں کرتے، یقیناً یہ بے عملی ہے، لیکن یہ کہ واقعی جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے نہیں دیتے؟
دعوت اسلامی کے اندر آ کر لاکھوں لوگ نمازی بنے جو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ جو فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے فرائض پر عمل کرنے لگے، تو اس کے پیچھے کیا طریقہ کار تھا؟
ترغیب۔
اس کے پیچھے یہ تھا کہ ترغیب اور ترہیب تھی، اچھے جو ہے وہ بیانات سنتے رہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، خوف خدا کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ماحول کے ساتھ اٹیچ رہے، تو یہ ساری چیزیں مل جل کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دل میں اثر کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آدمی کام نہیں کر رہا تھا وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کی فرضیت اور جو زکوٰۃ کی فضیلت کی آیات و احادیث ہیں، وہ آیات مبارکہ ان کا یہ مطالعہ کریں، یا اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ بیانات سنیں۔ جیسے ابھی آپ یہ جو کتاب جس سے آپ بیان کر رہے تھے،
زیائے
صدقات، اگر اسے کوئی پڑھتا ہے تو بخیل سے بخیل آدمی کے دل کے اندر بھی جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، تو یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔
اس میں بہت سارے فضائل ہیں رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور آپ نے درست فرمایا کہ اس طرح کی اگر ترغیب دلائی جائے تو اچھا۔ یہ جو صدقات وغیرہ کی جو ترغیب دلائی جاتی ہے، یہ ترغیب بھی یہی کام آتی ہے؟ زکوٰۃ بھی صدقے کی کوئی قسم سے ہے؟
اصل میں دونوں کی بیس چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب اس کے آگے دو پہلو بن جاتے ہیں، ایک ہے بطور زکوٰۃ کے خرچ کرنا، ایک ہے بطور صدقہ فطر کے خرچ کرنا، ایک ہے نفلی طور پہ خرچ کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کہلاتا ہے۔ تو اب انفاق فی سبیل اللہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جب اصل بنیاد کی ترغیب اور محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو اب اس کی وجہ سے ہر ہر چیز کے اوپر اثر ہوگا، پھر وہ چیز جتنی اہم ہے اس کو اتنی پرائرٹی دے کر وہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا، فرض کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی لہذا وہ اس کو اتنا ادا کرے گا۔ نفل کی اہمیت اتنی ہوگی وہ اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا.
مال نکلتا ہے مشکل سے, یہ جو کہہ رہے ہیں
مال کی محبت جو ہے وہ یعنی ایک لالچ کی صورت ہے, اور آیت مبارکہ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دل جو ہیں یہ لالچ کے قریب کر دیے گئے. تو دلوں کے ساتھ جو ہے وہ لالچ کا بہت زیادہ تعلق ہے. تو اب اسی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک بہت بڑی حکمت بھی یہی ہے, جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمتیں بیان کی ہیں اس میں علماء کرام نے بہت ساری بیان کی ہیں, اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. کیونکہ کسی بھی شے کا علاج جو ہے وہ دو طرح ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے علمی علاج اور ایک ہوتا ہے عملی علاج. علمی علاج یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی بخیل ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا وہ بخیل ہی ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اوپر ایک دن میں 1,00,000 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہو, لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا جو دیگر فرض اس کے اوپر خرچ کرنے کی چیزیں وہ نہیں کرتا, تو وہ شرعی اعتبار سے بخیل ہی قرار پائے گا, اور بخل کی جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری کی ساری اس پر منطبق ہوں گی. تو اب زکوٰۃ جو آدمی دیتا ہے تو وہ عملی طور پر اپنے اس بخل کا علاج کرتا ہے. علمی علاج یہ تھا کہ اس کے فضائل پڑھے, راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل پڑھے, اور نہ خرچ کرنے کی جن صورتوں میں وعیدیں بنتی ہیں ان کا مطالعہ کرے, اور عملی علاج یہ ہے کہ باقاعدہ وہ کر لے. اور حقیقت یہ ہے کہ علاج کا اصل دار و مدار عمل پر ہی ہوتا ہے, یعنی آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو وہ علاج ہے, اور اگر صرف اس کے بارے میں پڑھتا رہے تو ایک ذہن بنتا رہتا, لیکن جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو, عمل کے اندر نہ آئے تب تک نہیں. ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہے یار میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے نماز پڑھنی چاہیے, سوچتے اب اس کو جو نا ایک بڑا اس کے اندر جوش پیدا ہو گیا کہ صبح تو میں نے نماز پڑھنی. اب صبح جب فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا یار آج تو اٹھنا بڑا مشکل ہے کل سے. تو یہ جو اس نے وہ جو رات کو جتنا سوچا سمجھا ہے نا, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں اگر وہ رات کو ایک منٹ بھی نہ سوچتا لیکن صبح اذان کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا, یہ اس کا علاج تھا. عملی علاج جو ہے یہ حقیقت میں اصل علاج ہوتا ہے. اسی طرح جو بخل کا علاج ہے یا مال کی محبت کا علاج ہے یا دنیا کی محبت کا علاج ہے, وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ آدمی اس کو کر گزرے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے. اب خرچ کرے گا تو یہ اس کا واقعی علاج ہو جائے گا. علماء کرام نے بخیل کے علاج کی جو صورت بیان کی ہے وہ فرمایا کہ بعض اوقات کسی آدمی کے لیے ایسا ہوتا ہے, بخل اتنا رچا بسا ہوتا ہے طبیعت میں کہ یک دم وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 20,000 روپیہ دے دے تو شاید اس کی جان ہی نکل جائے. تو فرمایا کہ وہ 10 روپے دے دے, روزانہ 10 روپے دینا شروع کر, 10 روپے دینے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
علاج ہے یہ
10 روپے دیتے اگلے مہینے سے 15 روپے کر دے, اگلے مہینے سے 20 روپے کر دے, یہ اس کی دینے کی ایک عادت بنے گی اور اس کو یہ دینا جو ہے وہ مشکل نہیں پڑے گا. تو اب آہستہ اس کا دل مائل ہو جائے گا کہ ہاں مجھے خرچ کرنا ہے. اب پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے.
باوجود اس کے سبب کہ یہ تے ہے, مطلب جس کو کہتے ہیں بالکل تے ہے کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں, یہ اتنا تے ایسا تے کہ بس کیا تے ہوگا ایسا. اس کے باوجود بھی بعضوں کا جان نہیں چلتی یار, اتنا مطلب کنفرم ہے, پریکٹیکل ہے لوگوں کا.
اس میں یہ ہوتا ہے ایک علم الیقین ہوتا ہے اور ایک عین الیقین ہوتا ہے. علم الیقین ہوتا ہے کہ قطعی خبر کے ذریعے یقینی ذرائع سے پتا تو ہے کہ یہ چیز ایسی ہے, لیکن جب تک آدمی اس کو آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتا تب تک اس کا جو ہے وہ یعنی وہ پورے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر نہیں پاتا. ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کو واقعتاً اس کا مال بڑھنا شروع ہو جائے, اب آپ دیکھیں وہ کیسے خرچ کرتا ہے, کیونکہ اب اس کو جو ہے وہ عین الیقین ہو چکا, اس سے پہلے علم الیقین ہے. اگر علم الیقین پر ہی ہر چیز درست ہو جائے تو نفس ایمانی ہر چیز کے لیے کافی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے, جنت یا جہنم کے اندر لوگوں کا ٹھکانا ہوگا, قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینا ہے, موت کا تو ہر آدمی کو ہی پتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, لیکن چونکہ اس کا استحضار نہیں ہے, یعنی بار بار ذہن کے اندر اس کو لایا جائے, بار بار ذہن میں لایا جائے. ایک چیز کو جب آدمی بار بار ذہن کے اندر یاد کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو, یعنی یہ نہیں فرمایا کہ موت کو یاد کرو
کثرت سے یاد,
دوسری حدیث میں وہ بھی ہے لیکن یہاں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, کیونکہ ایک مرتبہ تو موت کو آدمی یاد کرتا ہی اگر کسی جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے, یا کسی کو جب وہ دفن کرتا ہے موت تو یاد کر لیا لیکن واپسی کے اندر سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، لیکن جو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے یا کوئی بھی دوسری چیز ہے، جب اسے کثرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور وہ چیز دل کے اوپر غالب آ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دل کو جاری کرنا۔ دل کو جاری کرنا جو ایک اصطلاح ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ دل جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ تو یہ یاد پہلے آدمی کرتا ہے استحضار کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کوشش کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر بغیر کوشش کے کرنے کے ہی وہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جس آدمی کے اندر بد اخلاقی کی طبیعت ہے تو فرمایا گیا کہ قصدن اخلاق ظاہر کرے، قصدن اخلاق کا مظاہرہ کرے، قصدن اخلاق کا مظاہرہ کرے، کرتے 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 ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ اخلاق اس کی عادت کے اندر شامل ہو جائے گا، یہ اس کی طبیعت کے اندر رچ بس جائے گا اور اب اس کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آدمی تکلف کے ساتھ ایک کام کرتا ہے، تکلف کے ساتھ کرنے کے بعد وہ چیز آدمی کی عادت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہے گا، تو یہ جب آدمی تھوڑا سا اس کو بار بار یاد کرے اور کچھ اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دل پہ اثر بھی ہوتا ہے اور آدمی کرنا بھی شروع۔
زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدات پر بھی تو نظر رکھے نا کہ اگر یہ نہیں زکوٰۃ دے گا تو جو قیامت کے دن کے عذابات کا بیان کیا گیا ہے، قبر کے عذاب کا بیان کیا گیا ہے، جب اس کو بھی سامنے رکھے گا تو پھر اس کو لگے گا یہ مال کس کام آیا جو مجھے قیامت کے دن مطلب اسے پھنسا دیا۔ اور واقعی صحیح فرما رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب کہ اگر کثرت سے موت کو یاد کیا جائے تو انسان پھر آگے کی تیاری کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں بھی آگے کے ایک بہت زبردست تیاری ہے نا، یعنی یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا ایک بہترین اس کا اجر، بہترین ریٹرن ہم کو قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ مگر کیا قاسم صاحب یہاں پر کوئی اخلاص پر بات نہیں کی جائے گی کہ یہ جو دینا ثواب کے لیے، اب زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی ٹھیک ہے مستحق کو دے دی، تو اس میں جو ثواب کمانے کا جو ایک فیکٹر ہے، اس ثواب کمانے کے فیکٹر میں کیا اخلاص کو نہیں دیکھا جائے گا؟ کیونکہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا تو جاتا ہے لیکن اس دینے کا جو انداز ہے نا وہ اتنا جاریانہ اور بعض کا اتنا دل آزار انداز ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یار مطلب لگتا ہے یہی پیسے والا ہے، اور پیسہ دے کر زکوٰۃ دے کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا احسان جتا رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ اس یہ کہاں سے مینٹلٹی آ گئی، اس کے پاس اس کا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال یہ اللہ کی راہ میں وہ بھی فرض ہونے کی صورت میں خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جو انداز ہے بعض اوقات دینے کا، بعض اوقات کی عرض کر رہا ہوں، وہ مناسب نہیں ہوتا، یا پھر اس میں بھی ریاکاری دکھاوا۔ تو یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا اہم کام کر رہے ہو اور اپنا مال نکال رہے ہو اور اس انداز سے نکال رہے ہو کہ ثواب کے بجائے ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا گلے پڑ جائے۔
قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس۔ یہ جتنی آپ نے چیزیں بیان کی نا یہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح کہ جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی،
سب آ گئے،
ان سب کا بیان کر دیا کہ ان سب کے صدقے برباد ہیں، ان سب کا خرچ کرنا ضائع ہے۔
یہ بہت کام کی بات ہو رہی ہے میرے مدینہ کے ناظرین اسلامی بھائیوں، بہت کام کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، جو بھی مدینہ کے ناظرین، سب غور سے سنیں، یہ بہت کام کی بات ہو رہی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ ہم خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے جو طریقہ کار، آداب و تقاضے ہیں وہ تو پورے کریں۔
تو اب اس میں پہلی بات بیان فرمائی کہ احسان جتلا کر۔ اب احسان جتلانا یہ ہے کہ جس کو مال دیا اس کے اسے وقتاً فوقتاً بولتا رہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں دیا تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ اسی انداز کے اندر کہا جائے، بلکہ اور بھی اس کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں یاد دہانی کے۔ یعنی کسی آدمی کو کوئی چیز دی ہے، اب اس کو بعد میں یہی پوچھتے رہنا کیسی چل رہی ہے، ٹھیک تو ہے نا، صحیح چل رہی ہے، تو اب یہ بھی پوچھنے کا جو انداز ہے یہ اس پر احسان جتلانا ہوتا ہے کہ اس کو یاد دہانی آدمی کرواتا رہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہوئی ہے تو تم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگرچہ وہ کہنے والے کے ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ نفس کے اندر یہ برائی ہی موجود ہوتی ہے کہ اس کو احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا. دوسری بات فرمائی کہ اپنے صدقات برباد نہ کرو تکلیف دے کر. تکلیف دینا کیا ہے کہ جس آدمی کو کچھ دیا ہے چار آدمیوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی کنگلا آدمی تھا, اس کے پاس تو یہ چیز ہی نہیں تھی, اس کو تو میں نے دلائی ہوئی ہے یا میرے ذریعے سے اس کو ملی ہے, اگر خود نہیں دی تو کسی دوسرے کا حوالہ دے دیا کہ اس کو جو دلائی تھی یہ میں نہیں دلائی تھی, میں نہیں درمیان کے اندر میں ہی تھا اس کے لیے. تو یہ ہے اس کو ایزا دینا کہ جہاں پر وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ کلذی ینفق مالہ ریاء الناس, کہ یہ لوگ جو صدقے برباد کرتے ہیں یہ اس کی طرح برباد کرتے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کی گئی کہ یوں نہ برباد کرو جیسے ریاکار آدمی برباد کر لیتا ہے. تو ریاکار آدمی کے بارے میں بھی صراحتاً فرما دیا گیا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے اس خرچے کو برباد ہی کرتا ہے. اب اس نے ساری زندگی خرچ کیا, جتنا بھی خرچ کیا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا کہ جب اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے, یہ بڑا سخی آدمی ہے, بڑا جو ہے نا لوگوں کو یہ دینے والا ہے, اس کا دل بڑا کھلا ہے, اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, اسے تو مال کی کوئی ایسی طلب ہی نہیں ہے, جو آتا ہے یہ دے دیتا ہے, تو ریاکاری آئی تو اس کے ساتھ یہ سارے کا سارا اس کا برباد ہو.
دیکھیں زکوٰۃ کے مسائل, زکوٰۃ دینے کے طریقہ یہ سب اپنی جگہ پر ہے, اس کے احکامات وغیرہ وہ سیکھنے ہی سیکھنے لازمی طور پر, لیکن یہ تین چیزیں جو ہمارے سامنے, اور یہاں تو ریاکاری کی مذمت اور بڑھ گئی کہ ایزا اور احسان جتانے کی جو مذمت کی گئی اور اس کی جو قباحت بیان کی گئی, تو قباحت کو بطور نمونے کے طور پر ریاکاری پیش کیا گیا کہ یہ جیسے کہ ریاکاری کی وجہ کی طرح سے جیسے مال برباد ہوتا ہے نا, اسی طرح اس کی وجہ سے بھی تمہارا مال برباد ہو جائے گا. تو جس کو بطور نمونہ پیش کیا جائے وہ ریاکاری کتنی خطرناک ہوئی, یا تو ریاکاری کی اور مزید قباحت بڑھا کر بیان کی گئی. تو اس انداز سے دینا کیسے دے,
دینے کا حدیث مبارک میں تو فرمایا گیا کہ اس طرح خرچ کرو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, خرچ کرنے کا تو فرما دیا گیا. لیکن اس میں تھوڑا سا اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنا ہی منع ہے. قرآن پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, جو دن میں اور رات میں خرچ کرتے ہیں, ان تمام کا خرچ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. اصل ریاکاری کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اس نے اعلانیہ دیا, ریاکاری کا دار و مدار اس کی اپنی نیت کے اوپر ہے. کیونکہ اعلانیہ دینا تو اس طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے,
جی ہاں,
تو اب اس طور پہ اگر دیا ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے. بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں علماء کرام نے یہی تحریر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ موجود ہے کہ قربانی کے ایام سے پہلے وہ اپنے جانور کو غلام کو دے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے کہ سب کو بتا دو کہ یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی کا جانور ہے. وہاں مقصد لوگوں کو بتا دینا کہ قربانی کے دن آ چکے اور لوگوں کو ترغیب ملے. تو جہاں پر اچھی نیتیں ہوں وہاں پر بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ آج کل فساد نیت بہت زیادہ ہے, یعنی نیتوں کی خرابی بہت زیادہ ہے, اس لیے بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے اچھی نیتیں کرنے جاتا ہے لیکن شیطان اس میں بری نیتیں شامل کر ہی دیتا ہے. وہ آدمی شرماتے شرماتے لجاتے لجاتے بھی ریاکاری ہی کر دیتا ہے اس کے اندر کہ ہاں میں نے دیا تھا. تو ایسی صورت کے اندر بہتر یہی ہے کہ حتی الامکان جہاں پر آدمی کو ایک ذرہ برابر بھی خدشہ ہے کہ میرے دینے کے اندر یا میرے طرز عمل کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے, تو وہاں پر وہ پوشیدہ طور پر ہی خرچ کرے.
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ رشتہ دار مستحق ہیں, رشتہ داروں میں نہیں دیتے, بالکل رشتہ دار مستحق ہوتے ہیں اور بھائی بہن اسی طرح جو دیگر جو رشتہ دار جو دور کے بھی ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ مستحق ہوتے ہیں, بالکل قریب کے جو دیوار سے لگے ہوئے پڑوسی ہوتے ہیں بعض اوقات ہم جانتے ہیں کیونکہ دن رات ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, مستحق ہی ہوتے ہیں. بھائی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے دیا, خالہ پھپھیا کہتی نہیں کہ انہوں نے دیا, لیتے رکھ لیتے اور پھر رکھ لیتے ہیں. تو وہاں چونکہ کوئی بعض اوقات وجہ شہرت نہیں بنتی تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرف دینے میں کتراتے ہیں. تو اب یہاں بھی شہرت لینی ہے تو اب ایک چیز فرض ہے, ایک واجب ہے, لازمی طور پر ہے. تو اب شہرت کے لیے دینا چھ معنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دینے میں ہی عافیت ہے, اور قبولیت یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور ایزا نہ دے, احسان نہ جتائے, بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے تیری راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دے کر اللہ کا شکر ادا کرے. تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا, نہ کہ لوگوں پر احسان جتاؤ. لوگوں پر یہ دیکھ سسٹم بنا ہوا ہے اور ایک یوں سمجھے کہ ایک دولت کی تقسیم کا ایک نظام ہے اسلام کا. اگر یہ نہ ہو, جو کہ کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ پراپر ادا نہیں کرتے, ان کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے, بلکہ ان کو کیلکولیشن کرنے ہی نہیں آتی پراپرلی. اگر حقیقتاً اس وقت دنیا میں جتنی مسلمان مالدار ہیں, اور نو ڈاؤٹ اتنے مالدار ہیں, اتنے مالدار ہیں, اتنے مالدار ہیں کہ بیان نہیں کیا جاتا, اتنے مالدار ہیں, اگر اس سب کے سب پراپر اپنی زکوٰۃ نکالیں, پراپر کیلکولیٹڈ زکوٰۃ نکالیں اور پراپرلی مستحق تک دینے کی کوشش کریں, پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی خوشحالی دیکھنے سے تعلق رکھے گی. اتنے مسلمان خوشحال ہوں گے. اس میں رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, جن کو اسلام نے فوقیت دی ہے کہ ان کو دو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ دوست سلوک کرو, تو دینا چاہیے.
رشتہ داروں کو دینا مقدم ہی ہے. آیت مبارکہ قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جملہ جو مال و اسباب ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے اپنا فلاں باغ پسند ہے, اور آیت مبارکہ یہ ہے کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا وہ باغ ہے, وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تم اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو. تو رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرنا جو ہے یہ پریفر ہے, یعنی اس کو ترجیح دی جائے گی کہ جہاں پر بھی آدمی خرچ کرے وہاں کوشش کرے کہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے رشتہ دار محتاج ہوں اور اس کے باوجود وہ اوروں پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کرنا قبول نہیں کرے. یہ بھی حدیث مبارک. پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے, جیسے آیات مبارکہ ہیں جن میں فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو وہاں انہیں فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اس کے بعد والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, وآتی ذی القربیٰ حقہ اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یعنی والدین کو جن کو زکاۃ تو نہیں دی جا سکتی, دیگر صدقات نافلہ دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مساکین کا جو ذکر کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے اور رشتہ داروں کا تذکرہ پہلے کیا ہے. تو یہ ایک جو بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر ایک نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کو دینا جو ہے یہ عام لوگوں کو دینے سے زیادہ مقدم ہے. پھر ان کو دینے کے اندر دو ثواب ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا رشتہ داروں کو دینے کے اندر صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا جو ثواب ہے پھر اس کے جتنے آگے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے حدیث مبارک کے اندر ہی فرمایا گا کہ تم میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو اب یہ زکوٰۃ دینی ہے یا دوسرے صدقات دینے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دینے کی صورت میں عمر کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے اور مال کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے. تو لہذا یہ اس طریقے سے خرچ کرنا کہ رشتہ داروں کو مقدم رکھا جائے یہ شریعت کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے.
یہ میرے ہاتھ میں تفسیر سراط الجنان مقتدۃ المدینہ کی مطبوع ہے. یہاں جو مجھے حدیث بیان کرنی تھی جیسے صلہ رحمی کے حوالے سے اور رشتہ داروں کو مال دینے کے حوالے سے جو ہوا, تو اسی کے صفحے پر جو ایک حدیث نقل کی گئی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. یہ اتنی اہم اور کام کی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. واقعی رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے بعض اوقات اور نہیں بنتی, مگر ضرورت مند ہے, ضرورت مند ہے دے دے, آپ کو تو اللہ کی راہ میں. اور پھر یہاں تو افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے اور مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا اس کو افضل صدقہ قرار دیا گیا. ڈھونڈے نا, تلاش کرے اور دے دیں. ہمارے رشتہ دار خوشحال ہوں, ہمارے ماں باپ خوشحال ہوں, ہمارے بھائی بہن خوشحال ہوں, ہمارے پڑوسی خوشحال ہوں, ہمارے رشتہ دار خوشحال ہوں, یقین مانی کس قدر وہ خاندان, وہ کنبہ, وہ قبیلہ, وہ کتنا خوشی اور مسرتوں میں رہنے کا وہ اس کو موقع نصیب ہوگا. کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک گھر اس قدر اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ہے اور اسی کے بھائی بہن موسم کے پھل کو ترستے ہیں. آپ کا بچہ ایک ایک موسم کے دس دس قسم کے پھل کھاتا ہے, اللہ اور برکت دے آپ کے رزق کے حلال میں. اس کا نہیں کہتا میں, تو ایک ہمدردی مسلمان کے لیے, خیر خائی مسلمان کے لیے, ایک جذبہ. میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے بھائی کے بچے نہیں کھا رہے, آپ کی بہن کے بچے نہیں کھا رہے, آپ کے بھائی اور بہن ترس رہے ہیں. زکات ہی دے یہ بھی کب ضروری تھا؟ چلو وہ تو سال کے آخر میں آپ نے نکالنی ہے نا, جب سال پورا ہونے پر. پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے. آپ کے بینک کے اندر کوئی ایک بینک, کتنی کتنی بینک کی آپ کے مال کو جمع کر کے بینکیں کما رہی ہیں, آپ کے ادارے کما رہے ہیں آپ کے پیسے. جس بھی ادارے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ادارے آپ کے آمدنی سے, آپ کی اس ڈپوزٹ سے بزنس کر رہی ہیں, اور بزنس کر کے وہ اپنا نفع خود بھی نکال رہی ہے نا. ادارے ایسے تھوڑی کو پتا, خالی پیسہ کو والنٹری تھوڑی ادارہ رکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے پیسے ڈپوزٹ ہوتے ہیں, جو بھی شرعی طریقہ ڈپوزٹ کا, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. ڈپوزٹ ہماری بینک میں ہوتی ہے, اداروں میں ہوتی ہے, اور وہاں سے وہ بھی اپنے ادارے بزنس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے اس وقت, میں ایک جنرل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ رقم پڑی ہوئی ہے, اسے کوئی اور نفع اٹھا رہا ہے. آپ اسے تو کچھ نہ کچھ تو اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کریں یار. ایسے بات بخیل ہوتے قاسم بھائی, اولاد پہ خرچ نہیں کرتے. جب سے سود کی لعنت آئی ہے نا, تو سود نے زیادہ بخیل کر دیا, کیونکہ نوٹ پہ نوٹ ملتی ہے نا, تو لوگ نوٹوں کا ذخیرہ کر رہے ہیں. اور یہ تو سود خور کو تو ویسے ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ تو اس پر بخل غالب آ جاتا ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں پر, اپنی ذات پر تک خرچ نہیں کرتا. کہ یہ خرچ کرے گا تو نوٹے کم ہو جائیں گے, نوٹے کم ہو جائیں گے تو اس کا نفع ٹوٹ جائے گا. ایسی حالت ہے. تو رشتہ داروں کو دیجئے, مستحقین کو دیجئے, جن جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے ان سب کو دیجئے. انشاءاللہ اس کے جو دیگر مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی. آپ کی کالس بھی لے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں, نوابشہ سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے خاندانی انداز میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, مثلاً والد صاحب سالہ سال سے کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں, تو اب اولاد بھی اسی شخص کو زکوٰۃ دیتی رہتی ہے. اب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آیا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں, آیا کہ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی سوال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں کراچی سے محمد سلیم اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو کیا سب پر رمضان ہی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ اتنی قیمتی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, دو دو تین تین ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, اور مہنگے سے مہنگے موبائل ہوتے ہیں, کیا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں.
یہ تین سوالات ہیں جو فون کے اوپر پوچھے گئے ہیں کالز کے ذریعے. پہلا یہ ہے کہ باپ جس کو زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے تو اس کے بعد اولاد بھی اسی کو زکوٰۃ دیتی رہتی ہے اگرچہ وہ مستحق نہ ہو, تو اس طرح زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مستحق ہی کو دی جائے گی, خواہ وہ باپ دے رہا ہو یا اس کے بعد اولاد دے رہی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو. شریعت نے جو اس کے مستحقین بیان فرمائے ہیں, جس کے اندر بنیادی طور پہ فقیر یعنی محتاج ہونا جس کے اندر ایک بنیاد ہے, تو جو شرعی اعتبار سے فقیر ہے کہ جس کے اوپر وہ شرعی اصطلاح جو ہے وہ صادق آتی ہے, اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ باپ جب دے رہا تھا تو وہ مستحق تھا, اور جب اولاد کے دینے کی باری آئی تو وہ مستحق نہ رہا. جب وہ مستحق نہیں رہا تو اب اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ جب زکوٰۃ دے رہا تھا اس وقت وہ مستحق نہیں تھا, اور جب اولاد نے دینا شروع کیا تو مستحق ہو چکا ہے. تو لہذا اس پر کوئی دار و مدار نہیں ہے کہ جس کو باپ دیتا آ رہا ہے تو اولاد اس کو دے یا نہ دے. دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں. اور اس کی جو تعریف ہے کہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے, اور یہ ہر دن کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے کہ سونے چاندی کے ریٹس جو ہیں وہ کم زیادہ ہوتے رہتے, تو جس وقت جس آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی اس وقت کے اعتبار سے جو 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے, اس رقم کے برابر اس کے پاس یا تو چاندی ہی ہو یا اس کے پاس کوئی رقم موجود ہو یا اس کے پاس زائد از ضرورت گھریلو سامان ہی ہو, یعنی وہ سامان تو گھر میں ہے لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ ہے, جیسے گھر کے اندر مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ ایل سی ڈی یا ایک ٹی وی کی ضرورت ہے, اس نے 2 رکھے ہوئے ہیں, گھر کے اندر ایک فریج کافی ہے اس نے 2 رکھی ہوئی ہیں, ایک موٹر سائیکل کافی ہے اس نے 2 رکھی ہوئی ہیں, یا گھر کے اندر مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں, تو وہ چیز کہ جو آدمی کی حاجت و ضرورت سے زیادہ ہے اسے حاجت اصلیہ سے زائد کہا جاتا ہے. اب ان چیزوں کی قیمت مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے, جیسے ایک آدمی کے پاس ایک اضافی ٹیلی ویژن ہے جس کی قیمت ہے 10,000 روپے, ڈیکوریشن پیسز ہیں جن کی قیمت مل ملا کے 20,000 روپے, یہ 30,000 روپے ہو گئے, لیکن یہ 30,000 اتنے نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں, لہذا یہ شرعی اعتبار سے مستحق حقدار ہی قرار پائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں مل کر اس کے پاس اتنی رقم بن گئی کہ یہ بن گئے تقریباً 1,00,000 روپے کی چیزیں. اب 1,00,000 روپے کی اگر چیزیں اس کے پاس ہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں یا اتنی رقم ہے اس کے پاس, اب یہ شرعی اعتبار سے حقدار نہیں رہا.
اس کی کنفرمیشن دینے والا کس طرح کرے؟
دینے والے کو کنفرمیشن یوں نہیں کرنی ہوتی کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے. جی جی, کہ دینے والا جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گا اس کے حوالے سے, اپنی تسلی کے لیے جو کوئی مناسب انداز ہو سکتا ہے وہ کرے گا, وہ تحری کرے گا اس کے بارے میں, یعنی اس کا دل جمتا ہے اس کے اوپر کہ یہ مستحق ہے تو یہ اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے, تو یہ تحری اپنے دل جمنے کے اوپر کہ اپنے ذہن سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے, لیکن اسے یہ مستحق ہونے کا پتا ہو. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو مستحق سمجھا لیکن اس نے جس کو مستحق سمجھا وہ شرعاً اس کو مستحق نہیں کہا جاتا. ایک آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کا وہ ہے کہ جس کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہو, اگرچہ اس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہوا, یعنی اس کی ملکیت کے اندر 10 تولے سونا ہے لیکن چونکہ خراجات کچھ زیادہ ہیں تو یہ کہتا ہے یار بڑا محتاج فقیر ہے, اس کا تو خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا, اب یہ اس کو زکوٰۃ دے دے, اگرچہ 10 تولے کی وجہ سے وہ شریف فقیر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے. تو یہ جو غلط کانسیپٹ کی وجہ سے کسی کو مستحق سمجھنا ہے, اس طور پر اگر زکوٰۃ دی تو وہ تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی, لیکن اگر کسی کو اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ بھائی اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ رقم ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ زائد ضرورت چیزیں ہیں, بیچاروں کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے, اب اس کا دل جمع کہ یہ مستحق ہے, اس نے اپنی طرف سے اسے دے دی, اب زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, وہ شریف فقیر نہیں تھا, تو اس دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو چکی, اسے دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی حاجت نہیں.
اگر ہم ڈسکس کر لیں قاسم بھائی, ایک شخص عموماً ہمارے یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے جا رہے در در جاتے ہیں نا, عموماً جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ عموماً جاتے نہیں ہیں, وہ انتظار کرتے کہ مستحق ہمارے پاس آئیں گے, اور تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ یہی نظام ہوتا ہے, اور مستحق دروازہ بجاتے ہیں, جاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی ذریعے سے اطلاع بھجوا دیتے ہیں کہ یار وہ سال پورا ہو گیا ہے آپ کیا دے رہے. تو زیادہ تر لوگ مستحق لوگوں تک اپروچ نہیں کرتے, ان کو گویا کہ یہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے کہ یہ آتے ہیں اور ان کو آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے, تو کیا زکوٰۃ دینے والے کو اس سے کچھ سوالات کرنے کی اس طرح مطلب کہ اس سچ اجازت ہے؟ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گزر بسر نہیں ہوتا, تو وہ دو چار, کیونکہ بعض اوقات زکوٰۃ لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پر زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے تھے کہ میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں, میری یہ پوزیشن ہے میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں. تو اس طرح بات عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے کہ کام کاج وغیرہ کرتی ہیں یا غربت کی وجہ سے کوئی چھوٹے موٹے کسب کرتی ہیں لیکن سال کے آخر میں پھر وہ ترکیب بناتی ہیں, کیا ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس, مطلب ان کی نالج میں بھی لانے کے لیے کہ دیکھیے اگر آپ زکوٰۃ اگر آپ کو لینا جائز ہی نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہ لیں, تو ان سے کوئی سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ اور وہ سوال کرنے کی شرن حیثیت کیا ہے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یا صرف اس کی باتیں سن کر اس کا حال دے کر زن غالب کر کے دے دینا چاہیے کہ دیکھیے آپ آئے ہیں اور تو کیا آپ کے پاس اتنا سونا چاندی, عموماً عورتوں کے پاس بعض اوقات اس طرح کا سونا چاندی زیورات وغیرہ پہننے کے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات مطلب بچیوں کے لیے جمع کرتے ہیں تو ملکیت ماں ہی کی ہوتی ہے, بعض اوقات کبھی بچی کی ملک کیا نہیں گیا ہوتا, تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی لگے بندے سے محتاط انداز میں اپنی تسلی کے لیے یا اس کو یہ علم دینے کے لیے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, کچھ سوالات ایسے بنائے جا سکتے ہیں؟
سوالات تو بنائے تو جا سکتے ہیں کیونکہ جو چند ایک سوالات ہیں جن کے اوپر وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, اور اس جس قدر جہالت آج کل عام ہے دینے والوں کے اندر بھی اور لینے والوں کے اندر بھی, کہ دینے والوں کو مستحق کا نہیں پتا اور لینے والے کو خود نہیں پتا کہ میں مستحق ہوں یا نہیں, تو ایسی صورت کے اندر اس طرح کی تحقیق کر لینا مناسب ہے, لیکن اس میں انہی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دل آزاری کا انداز نہ ہو اور تحقیر و تذلیل کی کوئی صورت نہ ہو, تو یہ جو ہے چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو ہے یہ اگر سوالات کر لیے جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے.
وہ ایسا دو چار سے موٹے سوال ہمارے مدنی چلے کے ناظرین کے لیے, ہم بولیں گے کچھ اور یا کریں گے کچھ اور, یہ پوچھیں گے کچھ اور, تو اچھا ہے کہ ہم ان کو انداز بھی بتا دیں قاسم بھائی اور ان کو دو تین سوالات بھی بتا دیں. بعض اوقات عورتیں جو ہے نا جیسے کہ گھر میں کہہ دیتی ہیں کہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں تو وہ گھر میں بچے سے دو چار لاکھ روپے دے دیتے ہیں بچوں کی امی کو کہ یہ ضرورت مند آیا نا تو تم زکوٰۃ دے دینا. اب وہ عورت جو گھر کی جو جس کو سیٹھانی بولیں مالکن بولیں جو بھی اس کو آپ بولیں, اس اجانی کو نہیں اتنا پتا ہوتا کہ یہ جو آئی ہے یہ زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے یا نہیں ہے, وہ لے کر چلی جاتی ہو تو کیا اس طرح زکوٰۃ ہو جائے گی نہیں ہوگی, وہ جو مالک نے جو سیٹھ صاحب نے جو نکال دی, تو یہ ایک فیملی میٹرز ہیں اور عموماً اہل ثروتوں کے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی تو چونکہ جاتے ہیں تو عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ ہم کو دے دو, ہم ہمارے سے عورتیں رابطہ کرتی ہیں آتی رہتی ہیں, کیونکہ زکوٰۃ لینے کے لیے عورتیں ٹھیک ٹھاک تعداد میں نکلتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے حوالے سے جو مجھے علم ہے, تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے اس حوالے سے؟
دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر واضح ہیں, ایک تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا حقدار کون ہے.
جی
اس کی جو تعریف ہے جو ابھی ہم نے بیان بھی کی ہے اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود بھی ہوگی, یہ تعریف جو ہے نا یہ تو بالکل رٹ لینی چاہیے, یہ تو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو کہ جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے لیے شرعی اعتبار سے کنڈیشنز کیا ہیں شرائط کیا ہیں. یہ تعریف اچھی طرح اگر یاد ہو, اب وہ خواہ گھر کی جو ہے نا وہ اسلامی بہنیں ہیں یا وہ گھر کا جو ہے وہ کیا نام ہے سربراہ ہے, اسے یہ تعریف پوری طرح یاد ہو. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کے لیے آئے اگر تو اس کے بارے میں اس کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے اور وہ جو تعریف یاد کی ہوئی ہے اس کے پیش نظر ویسے ہی ایک ظن غالب یعنی غالب گمان یہ ہے کہ یہ مستحق ہے تو اسے سوالات نہ کیے جائیں. سوالات کرنے کی وہاں حاجت ہے کہ جہاں تھوڑا بہت کوئی شک و شبہ کی جو ہے نا وہ جگہ ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں.
گھروں میں جو تقسیم ہونے کا نظام ہوتا ہے نا عموماً نئے چہرے نہیں ہوتے, ویسے بھی یوں بھی دیکھا تھا عام آدمی کے پاس بھی نئے چہرے, جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بیٹے نے وہ سال کے آخر میں رجسٹر کھولا اور رجسٹر پہ بھی جو نام لکھے ہیں وہ اور جو اماؤنٹ لکھی ہے وہ اماؤنٹ کے لفافے بنا دیے اور لفافے بنا کر ان کو وہی بھیجوا دیا, حالانکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے ان کی زکوٰۃ بھی بڑھ گئی ہے لیکن وہ اماؤنٹ نہیں بھرائیں گے, وہ 400 روپے اس کو زکوٰۃ دیتے تھے تو وہ 400 روپے ان کو زکوٰۃ بھجوا دیں گے, یا وہ بولا اچھا ان کو پتا ہوگا یہاں سے 400 روپے آئیں گے وہاں سے 1000 روپے آئیں گے وہاں سے 10000 روپے آئیں گے, یہ سارا نظام بعض جگہوں پر اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ لگا بندہ عموماً نظام ہوتا ہے اور مخصوص چہرے ہوتے ہیں. اب ایک ایسا شخص جو زکوٰۃ لے رہا ہے, کیونکہ ایک تو مدی چنل ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہو جو اپنے زوم میں یہ ذہن رکھتی ہو کہ ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں, اب ان کو ذرا سمجھا دیں کہ بھائی آپ کی یہ پوزیشن ہے تو آپ زکوٰۃ لے لیجئے, اگر آپ کی پوزیشن نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ مت لیجئے, آپ سمجھا دیں.
یہ اس کی وہی صورت ہے جو ابھی عرض کی تھی کہ مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کرنسی, اب مثال کے طور پہ یہ رقم بن گئی 60,000 روپے
مل فرض.
اگر یہ 60,000 رقم بنتی ہے تو اب ہر جو ہے وہ جس نے زکوٰۃ لینی ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے پاس 60,000 روپے کے برابر جو اب اس میں رقم بھی شمار کر لیں, اس میں زائدہ ضرورت گھریلو سامان بھی شمار کر لیں, اس میں جو ہے وہ اور جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں وہ شمار کر لیں, یہ سب مل ملا کے ان کی مجموعی طور پہ مالیت کو دیکھ لیں, اگر یہ 60,000 روپے کے برابر بنتی ہے تو یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں, یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا.
اگر آپ کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی یا جو حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسا سامان ہے, ایسا ڈیکوریشن پیس ہے, ایسا گھریلو سامان ہے جو کرنسی ایسی پڑی ہوئی ہے یا کسی بھی ملک کی ہو, اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور اس کی ٹوٹل مالیات آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیجئے کہ یار یہ 60,000 تو ٹوٹل بن جاتا ہے جو ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں سمجھائی, تو اب ایسی صورت میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں 60,000 روپے تک کی ان تمام چیزوں میں مالک ہوں تو اب آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, یہ
جی
اب آپ زکوٰۃ لینے کا مطالبہ اپنا موقوف کر دیں. اچھا یہاں شوہر کا حکم الگ ہو, بیوی کا حکم الگ ہوگا, بچے کا حکم الگ ہوگا, بچی کا حکم الگ ہوگا, جبکہ بچہ اور بچی دو بھی بالغ ہیں.
یہاں پر یعنی ہر فرد کا جدا اعتبار ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کے اندر بھی اور لینے کے اندر.
یہ ایک فیملی کا حکم نہیں ہے, یہ
جی
ہمارے عموماً جیسے گھر کے 4 افراد ہیں, چاروں مستحق ہیں تو چاروں کے بیچ میں ایک بکرا کاٹ دیا,
یہ چاروں پہ قربانی لازم ہے.
اب وہ حالانکہ چاروں پہ چار کٹنے چاہیے تھے نا, مگر وہ چار کے بیچ میں ایک کاٹ دیا, تو جیسے کہ ایک ہے تو ایک کے چکر میں تینوں نے مانگنا شروع کر دیا, تو جو ہے مستحق صرف وہی لے سکتا ہے,
وہی لے سکتا ہے, دوسرا اس کے وکیل کے طور پہ تو لے سکتا ہے.
وکیل کے طور پہ صحیح فرمایا,
وکیل کے طور پہ لے سکتا ہے. اور گھر کے ہر فرد کا یا کسی بھی آدمی کا اپنا جدا گانا ہی اعتبار ہوتا ہے, اس کی اپنی مالیت کو دیکھا جاتا ہے, سوائے بچوں کے, کہ بچے اگر ان کا باپ جو ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہے یعنی شرعن غنی ہے تو یہ بچوں کی ملکیت میں اگرچہ ایک روپیہ بھی نہ ہو یہ اپنے غنی باپ کی وجہ سے غنی ہی شمار کیے جائیں گے, ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر ان کا اپنا اعتبار ہوگا, پھر ان کی اپنی ملکیت.
چھوٹے چھوٹے بچوں تک قاسم بھائی, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لفافے دیے جاتے ہیں, سونے کی چیزیں دی جاتی ہیں, گہنی دی جاتی ہے, یہ سب دیا جاتا ہے, اور 7, 8, 9 سال کے بچے ہیں, 10 سال کے بچے ہیں, ان کی کچھ جمع کیا ہوا تحفہ ملے ہوئے, ان کے پاس سونا ہے تو چاندی ہے, تو بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹی کو عموماً جیسے کہ عموماً سالگرہ کے دنوں پر یا کوئی خوشی کے دنوں پر بچوں کو رشتہ دار وغیرہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اب اگر ایک 7, 8, 9 سال کی بچی ہے, بچہ ہے, نابالغ بچہ یا نابالغ بچی ہے, اس کے پاس اتنے 70,000-80,000 روپے کا جیسے مثال کے طور پر اس کے سامان اس کی ملکیت میں ہے, تو ایسی صورت حال کے اندر کیا وہ مالک کون ہے اس کا, کیونکہ وہ تو قبضہ تو بچے کا ہی ہے, تو یہ جو نابالغ کے جو مسئلہ تو زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہاں پر؟
بچے پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ جس پر لازم ہے اس کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے, اگر بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن جو اتنے مال کا مالک ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا, وہ زکوٰۃ لے نہیں سکے,
تو وہ ماں باپ کے اوپر تو نہیں آئے گی اس کی زکوٰۃ,
ماں باپ
وہ تو بچے کی چیز ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں زکوٰۃ نہیں نکالتی, ایک تعداد ہوتی ہے, ہم نہ بیچیں انگوٹھی, نہ ہم نہ بیچیں, اچھا ٹاپس ہم نہ بیچیں, لوکیٹ بیچتے ہم نہ بیچیں, تو ہم نہ بیچیں, تو زکوٰۃ کہاں سے دوگی, ہم تھوڑی کماتی ہیں, آپ کماتے ہو ہماری زکوٰۃ بھرو, تو یہ عجیب و غریب ہے یار, یہ کیوں نہیں بیچتی؟
اصل میں یہ معاشرے کے اندر کچھ چیزیں رچ بس جاتی ہیں. اب بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر یعنی اتنی عجیب صورت ہے کہ میاں بیوی کا خرچہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے
جی,
یعنی وہاں شوہر اپنا کما کے کھاتا ہے تو بیوی اپنا کما کے کھاتی ہے. مسلمانوں میں تو خیر اس طرح نہیں ہے, غیر مسلموں کے اندر اس طرح زیادہ ہے. تو اب یہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا, یہ ایک بالکل جدا گانا سی صورت ہو گئی, یعنی مسلمانوں میں تو یہ تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ شرعی اعتبار سے جو بیوی کے کھانے پینے رہائش وغیرہ کا جو سارا کچھ ہے وہ شوہر
کے
ذمے شریعت نے قرار دی ہے. اچھا لیکن ہمارے ہاں چونکہ عورتوں کے کمانے کا سلسلہ تو ہے نہیں, زیادہ تر جو ہے نا وہ گھریلو خواتین ہی ہوتی ہیں جو نوکری وغیرہ کے لیے باہر نہیں جاتی, تو اب ایسی صورت میں لازمی بات ہے کہ ان کا ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں, اور سونے چاندی کی وہ مالک ہوتی ہیں، تو جب ان کا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دیں گی؟ تو اب آئی ایک معاشرے میں ہو گیا ہے کہ شوہر ہی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اگر وہ دیتے ہیں تو بہرحال جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو ورنہ یہی تھا کہ جس اسلامی بہن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اب یا تو وہ کسی سے اتنی رقم قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں، اور یعنی اپنا سونا اصل میں بچانا جو ہے نا وہ زیادہ مقصود ہوتا ہے۔
مشورہ نہیں دے رہا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے تو وہ دل ہے اس سونا سنبھال لیں گا، مگر زکوٰۃ تم پر فرض ہے تو بیچو نا، اور خوش دلی کے ساتھ بیچو، نہیں دل کر رہا نا کہ میرے سونے کی چیز کم ہو جائے گی، تو نہیں مشورہ نہیں دیا جائے گا۔
اصل میں شریعت نے جس حد تک رخصت دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، اس پر ہم
نہیں تھوڑا سا وہ بات ہو گیا تھا، دل نہیں کر رہا ہوتا سونا بیچنے
میں، یوں ہے اس میں یوں
خرچ کرنے کا،
اصل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی طرف سے جو اسے اخراجات ملتے ہیں، جو اس کے بطور ملکیت کے ملتے ہیں، اس میں سے وہ کچھ رقم بچاتی رہے پورا سال۔ جیسے اگر مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات کے علاوہ شوہر بیوی کو 1500 روپے، 2000-2500 روپے دیتا ہے، وہ ان کو بچاتی رہے اور سال کے بعد جو زکوٰۃ دینی ہے وہ اس رقم سے دے دے، کیونکہ یہ شریعت نے جب لازم کیا ہی نہیں ہے کہ وہ سونے ہی کو بیچ کر زکوٰۃ دے یا سونے ہی کی ایک مقدار جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے، تو ہم اس کا جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ چاہے تو سونے کو بیچ کر دے دے، چاہے تو سونے کا وہ حصہ زکوٰۃ میں دے دے، چاہے تو وہ جو اس کے پاس رقم بچی ہوئی ہے اس میں سے دے دے، چاہے تو وہ گھر کی کوئی اور چیز جو اس کی ملکیت ہے اسے بیچ کر زکوٰۃ ادا دے دے، تو جس حد تک شریعت میں گنجائش ہے اس حد تک وہ عمل کر سکتے ہیں۔
مگر اگر شوہر احسان کرتا ہے اور اپنی طرف سے بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو
زکوٰۃ ادا بھی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف ایک احسان بھی ہے۔
احسان بھی ہے۔ صلوا علی الحبیب۔
رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر ہی وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
سال پورا ہوا، محرم الحرام ہے، اور آپ نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال کر اپنے دراز میں رکھ دی،
اگر زکوٰۃ کی رقم اپنے مال سے جدا کر کے اپنی الماری میں، اپنی تجوری میں یا اپنے ایک جدا اکاؤنٹ کے اندر رکھ لی ہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔
کوئی ہمیں بولتا ہے کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو، ہم اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اب معلوم نہیں وہ صحیح ہے جھوٹ ہے غلط ہے کون ہے، وہ تو کیا ہماری زکوٰۃ ہو جائے گی؟
عافیت اس میں لگتی ہے کہ کسی مفتی اہل سنت سے، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر کے یہ ڈکلیئر کریں۔
بعض اوقات زکوٰۃ کے طور پر میڈیسن دے دیتے ہیں، جیسے میڈیسن والا ہے،
مثال کے طور پہ میڈیسن ہے اور سب ایکسپائر ہو چکی۔
صحیح کہا،
اب ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے تو اب اس چیز کی ایک روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا زہر بن چکا ہوتا ہے۔
صحیح ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں ان سے بار بار مدنی التجا کر رہا ہوں کہ پلیز مستحقین کو دیکھیے، یہ تو خاص بانٹنے کا ایام ہے۔
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔